الله الرحمن الرحيم صبح سے تقریباً 3 ہفتوں سے چل رہی ہے. اس کی بنیاد یہ تھی کہ انسان کی راہبر اور رہنما اس کی عقل ہے یا شریعت. ایک طبقہ اور گروہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان کی عقل میں آئے تو کر لو, اور جو چیز تمہاری عقل میں نہیں آتی اس چیز سے بات کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی واقعات ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتے. معراج ہے, انسانی عقل سے ماورا ایک چیز ہے.
اسی طرح وضو ہے, یہ نماز کے لیے کیوں ضروری ہے؟ معجزات ہیں, عقل سے ماورا چیزیں, اور وہ تمام حقائق جن کا تعلق عالم غیب سے ہے, عذاب قبر ہے, کل صراط ہے, یہ چیزیں چونکہ انسانی عقل انہیں جانچ نہیں سکتی, یہ اس کو نہیں ماننا چاہیے. اور اس پہ ابن رشد کو ان کے نمائندے کے طور پہ تسلیم کیا جاتا تھا, تو ابن رشد کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اور دوسرا طریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ صحیح نقلیات سے ہم تک پہنچا ہے ہم کو ہر بات ماننی چاہیے, خواہ ہماری عقل اسے مانتی ہے یا نہیں مانتی. اس سلسلے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپس کی گفتگو تھی وہ آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفرقان میں جو بات کہی وہ بھی آپ سن چکے. اور جو نقل کی نمائندگی کرنے والے اور امت میں بڑے مقام کے لوگ تھے جن کی وجہ سے صدیوں تک ہدایت کے چراغ چلتے رہے اور امت کی رہنمائی کرتے رہے, جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, حضرت مجدد الفتانی سرہندی, شیخ عبد القادر جیلانی, عز الدین بن عبد السلام, ابن رشد, ابو علی سینا, فارابی وغیرہ وغیرہ رحمہ اللہ, ان لوگوں نے بھی جو کچھ لکھا ان میں ہم بات کر رہے تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ان کا ایک خط آپ کو بتایا تھا کہ معرفت الحقائق میں یہ حضرت کے خطوط کا جو مجموعہ ہے اس کی پہلی دوسری جلد میں حصہ ششم دفتر دوئم میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے نقلیات کو ترجیح دی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز نقل کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے ہمیں اہل عقل کے مقابلے میں اس پر اعتبار کرنا چاہیے. اب یہ دو موقف ہیں جو بیان کرنے ہیں اور دوسرا بھی جاری ہے, اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان محاسبہ کرنا ہے کہ بات اصل میں کیا ہے اور کہاں پہنچ کر یہ دو دھارے آپس میں مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے. یہ ہے کٹھن کام جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بیان کیا ہے. اصل میں تو یہ بحث تھی جو حجت اللہ کی ابتدا میں آ سکتی تھی, مگر اس وقت بظاہر یہ تھا کہ یہ بیانات زیادہ چلیں گے نہیں. اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ عام طور پہ لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, مگر اب جس سلسلہ چل پڑا तो ये एक मौका और आ गया कि चलो इस बहस को भी निपटाते चलें। ये बहस आगे भी चल के आएगी लेकिन बहुत सी मुबाहिस चूंकि गुजर चुकी होती हैं इसलिए अगर कोई आदमी मुसलसल सुनता रहे तो हवाला भी काफी होता है कि फलां मुकाम पे ये बात गुजर गई। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह इन मक्तूबात में बहुत काम की बातें लिखते हैं और कमाल के इंसान थे। नबूवत के अलावा जितने भी फजाइल किसी इंसान में जमा हो सकते थे अल्लाह ताला ने जिन लोगों में उन्हें जमा कर दिया उनमें से एक ऐसी शख्सियत थी भी जिसे अल्लाह ने हर तरह से नवाजा था। और ऐसे ही नहीं है कि उस हस्ती की वजह से 500 साल अब गुजर चुके हैं लेकिन रहनुमाई फिर भी उन्हीं से ली जाती है। लोग उनके मक्तूबात को पढ़ते हैं उनकी चीजों को पढ़ते हैं और वो जिंदगी के असूल बयान करते हैं और इतने अच्छे अल्फाज के जरिए इतने गहरे हकायक समझाते हैं कि जैसे टकसाल लगी हुई है और खनक सिक्कों की है और सोने के सिक्के ढल ढल के निकल रहे हैं। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे आदमी हैं। अब एक एक फिक्र उनका देखें किस कमाल से वो लिखते हैं जहां पिछली मरतबा पहुंचे थे उससे आगे शुरू करते हैं। फरमाते हैं कि तुम हामान और हारून की सुनो हामान और कारून की सुनो और वो अपने आप को बहुत अकलमंद कहते थे और उस फिरौन अकलमंद का हाल ये था कि उसने अपने वजीर हामान वजीर आजम से कहा कि एक ऊंचा मीनार तार बनाओ और मैं उस पर चढ़ के झांकूं। फतलिया इलाहि मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को देखूं कि आसमान में वो आकर है कहां। वह इन्नी लहज़ुन्नहु काज़िबा और मैं समझता हूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गलत बयानी से काम लिया। हज़रत फरमाते हैं बिल जुमला अकल दर इस बात इन दौलत उस्मा कासिर है। हकीकत यह है कि महज अकल के भरोसे पर अल्लाह आला की जात को पहचानना उसकी सिफात तक पहुंचना अकल को ये दौलत मयसर ही नहीं। अकल इस बात को समझ ही नहीं सकती कि कोई आदमी महज अकल के सहारे अल्लाह की मार्फत हासिल कर ले। वह बेदूने हिदायत इन बुजुर्गवारान और अंबिया अलैहिस्सलाम की वही और हिदायत अगर इंसान की रहनुमाई न करे व इन दौलत तो ये जो दौलत है खुदा की मार्फत की उस तक इंसान नहीं पहुंच सकता। बच्चों पर तवातर अंबिया अलैहिस्सलाम दावत ईशान व खुदा के खालिक जमीन व जमानत जल्ला शानु शोहरत के आप व कलमाए इन बुजुर्गवान मुर्तफे गश्त सुफहाए हर वक्त के दर सबूत थाने दर्द दाशन पर खुद है खुद मुतलेशन। अंबिया अलैहिस्सलाम जो हर जमाने में मखलूक को ये समझाते रहे हैं कि अल्लाह की तरफ चलो और अल्लाह जो जमीन और कभी और जमाने का भी टाइम और स्पेस दोनों का खालिक है उसकी उसकी राह को दरियाफ्त करो उस तक पहुंचो। अगर इन बुजुर्गों की मुसलसल दावत और अल्लाह की तरफ बुलाने की आवाज ये बुलंद ना हो गई होती तो ये जो बेवकूफ हैं ये सिर्फ जो अक्ल पर एतबार करने वाले हैं ये तो अल्लाह की जात के होने के बारे में दलील अपने पास से दरियाफ्त नहीं कर सकते। यानी अल्लाह के होने ना होने का फैसला अगर इन पर छोड़ दिया जाता और अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत ना होती तो ये तो अकली तौर पर इतने ज्यादा परेशानी में मुब्तला हुए हैं कि महज अकल की बुनियाद पे अल्लाह को नहीं ढूंढ सकते थे। अल्लाह का ढूंढना उसकी मार्फत तो दरकिनार अल्लाह का होना या ना होना ही तो इसका भी फैसला नहीं कर सकते थे। बरकुबे खुद मुत्तलेश फिर जब हर जमाने में अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत इन फलसफियों तक पहुंचती रही ये आकर कुछ ना कुछ पढ़ते रहे बे इख्तियार बावजूद सामने कायल गश्तन तो फिर बे इख्तियार ये इस बात के कायल हो गए कि वाकई अल्लाह है। वगरना महज अकल के जरिए अल्लाह तक पहुंचने की कोई राह नहीं थी। کتنی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ بار بار عقل کی نفی اس معنی میں کرتے ہیں کہ تم صرف اس سہارے پر چلنا چاہو تو یہ تو ایسے لوگ تھے جو محض عقل کی بنیاد پر خدا کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے ابھی بھی جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں اور فزکس میں جن لوگوں نے کمال حاصل کیا ہے ہمارے زمانے میں موجود ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اس کائنات کی بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں طبیعات کو سمجھتے ہیں پانی کے اثرات کو سمجھتے ہیں ہوا کے اثرات کو سمجھتے ہیں بہت سی معدنیات کے ذخائر کو جانتے اور سمجھتے ہیں ان سے بات کرو اللہ کے ہونے نہ ہونے کی وہ خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ نیچرل لاز ہیں ان کے تحت کائنات چل رہی ہے اور یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے چلتی چلی جائے گی اور دن بدن جتنی بھی ترقیات ہو رہی ہیں وہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کو ماننا ہے یا نہیں ماننا پھر بہت سے ہیں جو اقرار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ عقل انسانی سے ماورا چیزیں ہیں اور بہت سے ہیں جو خود اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن یہ کہ وہ خدا نہیں مانتے مسلمان اس معنی میں کہ کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور نام مسلمانوں والا ہو گیا اس لیے باقی وہ خدا کو نہیں مانتے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان وہ چونکہ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں تو اس لیے تعلیم کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو خدا کے قائل ہو گئے وگرنہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو بالکل خدا کے قائل نہ ہوتے حض انوار انبیاء مقتبت کشتا وَإِن دولتِ اس کے اسوان انبیاء وَرُوحِ کار آمدہ علیہ السلام و تسلیمات الى يوم التنادي الى يوم التنادي بل الى ابد الآباد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور خدا کی مہربانیاں اس کے صلاۃ و سلام نازل ہوں ان انبیاء علیہ السلام پہ قیامت تک کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے کہ یہ جو دولت ان فلسفیوں کو ملی ہے سباب فلسفیوں نے اللہ کو مان لیا ہے تو یہ دولت در حقیقت انبیاء علیہ السلام کے دسترخوان سے آئی تھی خود ان کی عقل کی پیداوار نہیں ہم چنین سائر سمریات اور اسی طرح سمجھنا یہ بھی چاہیے کہ تمام وہ دین کے عقیدے جن کا تعلق محض سننے سے ہے کہ وہ تبلیغ انبیاء علیہ السلام و تسلیمات بیمارتی داد اور وہ تمام عقیدے جو انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ سے ہم تک پہنچے ہیں از وجود صفات کمال واجب جل سلطان اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کا ماننا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سمریات کی مثالیں دے رہے ہیں سمریات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم محض سننے سے حاصل کر سکتے ہیں اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتے مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو واجب ہیں اب یہ واجب اور تعالیٰ کی صفات کون سی ہیں عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی حیات سما قدرت ارادہ کلام بصر تکوین اور یہ آٹھ صفات ہیں اللہ علم قدرت حیات سما بصر ارادہ کلام تکوین اللہ کی یہ آٹھ صفات ایسی ہیں جن صفات کو ماننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات مانے اللہ تعالیٰ کی صفات تین طرح کی ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں مطلب ساتھ ہونے کا یہ ہے کہ ان کا ماننا بہت ضروری ہے اور یہ آٹھ صفات ہیں خدا کی بنیادی طور پہ علم قدرت ارادہ حیات سما بصر کلام تکوین یہ آٹھ صفات دوسری اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہے یعنی خدا اس صفت کی ضد کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے پہلی صفات وہ ہیں کہ اس کو اینٹی کر دیں اس کے برعکس چلے جائیں تو اللہ کے لیے نہیں مانی جاتی مثلا حیات ہے زندگی ہے اللہ کے لیے ماننا ضروری ہے موت کے مقابلے میں ہم خدا کے لیے موت نہیں مان سکتے علم ہے علم کا مقابلہ اگر آپ کریں گے تو جہالت آ جائے گی اللہ جاہل نہیں ہے معاذ اللہ قدرت ہے قدرت کے مقابلے میں آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو وہاں پر موصل بیکار ہونا آ جائے گا کہ کوئی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اب یہ ایسی آٹھ چیزیں ہیں جن کا اللہ کے لیے ماننا ضروری ہے اشاعرہ کے جو علماء تھے وہ سات کہتے تھے ماتریدی فقہا رحمہم اللہ وہ آٹھ کہتے تھے اسی لیے حنفی چونکہ علم کلام میں بنیادی طور پہ ماتریدی ہیں اس لیے وہ آٹھ ہی مانتے ہیں اور یہ شافعی حضرات وہ چونکہ بنیادی طور پہ اشعری ہیں اس لیے وہ سات مانتے ہیں کچھ خاص فرق نہیں ہے سات مانی جائیں یا آٹھ مانی جائیں یہ اللہ کی صفات ہیں جو واجب ہیں اب اللہ بتاؤ عقل کو محض عقل کو ان صفات کے پہچاننے میں کیا دخل عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے یا نہیں سنتا اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا اس لیے یونان کے فلسفہ میں پورا گروہ آپ کو ایسا مل جائے گا جو اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن کلیات کو جانتا ہے جزیات کو نہیں جانتا مثلا اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے لیکن اس پہاڑ کی تہ میں کیا ہے خدا کو یہ نہیں پتا یہ جزیات ہیں اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ انسان ہے اب انسان کے اندر کیا ہے کچھ نہیں جانتا خدا معاذ اللہ تو اس قسم کے بہت سے فلسفی گزرے ہیں اب اللہ کی دوسری قسم کی صفات جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہے ان میں تضاد ضد قائم ہو سکتی ہے مثلا اللہ عزت دیتا ہے ذلت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے ہاں اتنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ ان صفات میں جو نقائص ہیں ان کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے مثلا یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے لیکن بیماری میں ذرا سا عیب اور نقص ہے نا اسے ہم براہ راست اللہ کی طرف منسوخ کریں ہے فی الواقع درست لیکن ادب کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے یہ درست ہے کہ خدا ذلیل کرتا ہے لیکن ایسا فکرہ نہیں بولنا چاہیے وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا وہ کرتا ہے لیکن اس میں چونکہ ایک طرح کی ذرا سی کمی پائی جاتی ہے کہ ذلت کی بات ہے اس لیے اللہ کے ادب کے منافی ہیں قرآن کریم سے بڑی واضح مثال آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک اور آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ جس ساری کائنات کا مالک ہے تو ذل ملک من تشاء اللہ جسے چاہے ملک دے دیتا ہے وطن ذل ملک من منتشا اور اللہ جسے چاہے ملک کو چھین لیتا ہے تو حکومت دینا اور چھیننا یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد میں آ گئی نا مقابلے تو عزت منت شاہ اور اللہ جسے آپ چاہتے ہیں وہ عزت دے دیتے ہیں اور ذل منت شاہ جسے وہ چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے تو عزت اور ذلت دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی دولے جلائل فی النہار و دولے جلنہار فی اللیل دن کو گھٹا کر سردیوں میں رات کو بڑا کر دیتا ہے اور دن کو بڑھا کر گرمیوں میں رات کو چھوٹا کر دیتا ہے تو دن اور رات بھی ایک دوسرے کے مقابلہ ہے اور چھوٹا اور بڑا بھی آگے کیا ہے آگے چل کے آتا ہے آخر پہ بیدک الخیر اللہ خیر تیرے قبضے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح حکومت کا دینا اور لینا عزت اور ذلت دن اور رات کمی اور بڑائی اس کے مقابلے اس کے بعد آنے جو ہے بیدک الخیر و شر اللہ خیر و شر دونوں تیرے ہاتھ میں نہیں کہا صرف ایک لفظ بیدک الخیر اللہ خیر تیرے قبضے میں شر نہیں کہا حالانکہ شر بھی تو اسی کے قبضے میں ہے لیکن اس لیے نہیں کہا کہ ہمیں سکھانا تھا کہ دیکھو میرے بارے میں بات کرتے ہوئے ادب احترام قائم رہنا چاہیے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اچھے بندے جو تربیت کرتے ہیں وہ اسی طرح تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسے جملے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے جس سے بے ادبی لگ. ایک صاحب نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر میرا سلام عرض کر دے تو ایک بزرگ تھے انہوں نے سمجھایا انہوں نے کہا یہ نہ لکھو یہ لکھو کہ پیش کر دے اور پھر فرمانے لگے عرض معروف تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی نسبت تناسب ہو کہیں چھوٹے بڑے کی کوئی بات ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مقام پر فائز ہے کہ ہمارے جیسے نالائق لوگوں کی ان سے کیا نسبت ہے تو اس لیے یہ لکھو کہ پیش کر دیں ان کی مرضی اور اختیار میں وہ جواب دیں یا نہ دیں تو آپ عرض کر دیں اور پیش کر دیں یہ فرق وہی آدمی کر سکتا ہے جس انسان کی تربیت ہوئی ہوئی ہو اور جو سمجھتا ہو کہ الفاظ کی تبدیلی سے کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پروردگار کا ایمان لاتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات گنوائی ہیں لیکن یہ نہیں کہا اللہ مریض کرتا ہے یہ کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں ये भी तो कह सकते थे जब वो बीमार करता है तो शिफा देता है नहीं कहा इसलिए कि नफ की निस्बत ऐब की निस्बत अपनी तरफ और बढ़ाई और अच्छाई की निस्बत अल्लाह की तरफ अब ये अल्लाह की दूसरी किस्म की सिफात है और खुदा की तीसरी किस्म की सिफात वो हैं जो बहुत नाजुक हैं बहुत ज्यादा नाजुक हैं अगर कोई आदमी किताब और सुन्नत को पढ़ता है तो इस मौके पे पहुंच के पूरे इम्कानात होते हैं कि वो गुमराह हो जाए जहां अल्लाह ताला कहता है इन्नक बेआयुनिना हमने नूह अलैहि सलाम से कहा कि तुम हमारी आंखों के सामने हो कश्ती बनाओ और वहां पहुंच के जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इस तौहीद के पैगाम को लोगों को देते रहिए हमें खूब पता है कि ये लोग आपको तंग करते हैं आपको बुरा भला कहते हैं तो यज़ीक सदर आपका सीना तंग होता है ना आप अंदर से घुट जाते हैं जब लोग आपको बुरा भला कहते हैं इन्ना कभी आयुनिना आप तो हमारी आंखों के सामने आप तो इतने अच्छे बस तना तो कहले नफसी और मूसा अलैहि सलाम से हमने कहा मूसा तुझे तो मैंने बनाए ही अपनी जान के लिए अब ये ऐसे अल्फाज हैं जिससे माज अल्लाह जिस्म की शुबाहत पड़ती है क्योंकि अल्लाह की भी कोई आंखें हैं अल्लाह ताला की भी कोई जान और नफ्स है अल्लाह के लिए भी पांव है ये है नाजुक तरीन मुकाम और ये वो मुकाम है जहां पहुंचकर यहूदी सबसे पहले गुमराह हुए उम्मतों में जो कुफ्र फैला है सबसे पहली गुमराही इस मामले में यहूदियों को आई इसलिए ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया आप देखिए और ये जो फाइलो था इसको देखें इनको पढ़ें तो उन्होंने अल्लाह का एक जिस्म माना बेटनिका में देखिए अल्लाह ताला की एक तस्वीर है कि खुदा ऐसा माज अल्लाह इसीलिए कुरान ने ही के जुबान में कहा और वो खुदा की तस्वीर जब बनाते थे तो दिखाते थे ऊपर बादल है और बादलों में एक रथ है उस पे घोड़े जुते हुए हैं और एक आदमी बैठा हुआ है उसको कहते थे ये खुदा है ये आदमी है अल्लाह ताला ने इन्हीं के रद के लिए फरमाया कि क्या तुम उस दिन के मुंतजिर हो जिस दिन खुदा बादलों के साए में आ जाए तो मतलब ये कि तुम्हारा गुमान है कि बादलों के साए में यहूदियों को सबसे ज्यादा ठोकर यहां से लगी ये फाइलो जो था आज से 2000 साल पहले उसने यहूदियत का रूहानियत का निजाम रद्द किया इसीलिए हमारे यहां लोग जानते कम हैं लेकिन इसराइल में आप चले जाएं अब भी उनके यहां खानकाहें हैं यहूदियों में बड़े बड़े अल्लाह को याद करने वाले हैं वो बैठते हैं जिक्र करते हैं मुराकबा करते हैं अपनी शरीयत पे अमल करते हैं यहूदियों में ये सारा निजाम है उनका कुफ्र जो शुरू हुआ था जिसकी तरदीद के लिए खुदा ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और अंबिया अलैहिस्सलाम ने ज़हमत गवारा फरमाई वो ये थी कि ये खुदा के जिस्म के कायल हो गए थे ये मर्ज हर उम्मत में रहा यहूदियों में सबसे पहले आया ये तरदीद करते 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 फिर हत्ता के उनमें ये मर्ज आ गया कि उन्होंने कहा इंसान और अल्लाह इनका जिस्म एक जैसा होता है मार्ग जब यहूदी इस दर्जे में पहुंचे तो खुदा की तरफ से फिर लानत आई ये वहदत की वजूद की हम ये नहीं कह रहे कि ये वहदतुल वजूद था वहदतुल वजूद जो है वो तो चीज ही और है वो तो अल्लाह ताला के बड़े पाकीज़ा और नेक बंदे में इसका तजर्बा होता है मुराकबात में वो एक चीज अलग है यहां पहुंचकर यहूदी वजूद की वादत के कायल हो गए थे कि जैसे हमारा किसी का हाथ है ऐसे अल्लाह का भी हाथ है जैसे हमारी आंखें हैं अल्लाह की भी आंखें हैं इसलिए कौसा शरीफ में जो बुजुर्ग थे ना शाह सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ये खलीफा थे मौला फखरुद्दीन साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया निजामिया सिलसिला इसका आखिरी दौर जब अरूज का आया तो इसमें दो तीन आदमी बड़े बाकमाल पैदा हुए एक पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे ये बड़े बाकमाल आदमी थे दूसरी शख्सियत वो थी शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा है एक जगह और इससे पता चलता है कि वो किस दर्जे के बुजुर्ग थे उन्होंने किसी को खत में लिखा है कि इस वादतुल वजूद को छोड़ दो पिछली उम्मतों पर जो खुदा का अजाब आया था वो इसी वजह से आया इस एक जुमले को पढ़ के हम जैसे नालायक कायल हो गए कि वाकई इस शख्स को अल्लाह ने बड़ी माफ़त दी थी फिर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे ये थे ये सिलसिला चिश्तिया निजामिया जो तबाह हुआ है ना उसकी वजह यह थी कि भाई जो आखिर के इनके मशायक आए जिसके 200 को लफाएं इसके 300 को लफाएं इसके 400 को लफाएं लोगों ने तौबा कर ली लोगों ने कहा अगर ऐसे खलीफे और ऐसे बुजुर्ग होते हैं तो हम बाज रहे हैं हम इनसे अच्छे हैं ये थी नुकसान اور اسی لیے یہ جو ناقص پیر ہوتے ہیں ان کے پاس تباہی میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے حلقے میں شہباز آ جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے حلقے میں ایسی استعداد کا آدمی آ جاتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا تو صوفیہ کے مراتب میں بڑی 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 دور تک وہ ترقی کرتا لیکن کیونکہ پہنچ جاتا ہے کسی ایسے حلقے میں جو شیخ خود بھی کچھ جانتا نہیں ہوتا تو یہ بیچارے کی استعداد ماری جاتی اسی لیے خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ پانچ جگہ پر بیٹھ ہوئے ایک جگہ بیٹھ ہوئے پھر خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے ہٹ کے پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ پھر چوتھی جگہ پانچویں جگہ جا کر بیٹھ ہوئے اور پھر خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کا اطمینان اس سے مجدد الفسانی رحمت اللہ کا اپنا بھی یہی حال تھا اسی لیے جب وہ دہلی پہنچے ہیں تو خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ نے بیعت فرما لیا لیکن خواجہ صاحب جانتے تھے کہ یہ بندہ غضب کا ہے کسی کو انہوں نے خط لکھا کہ مثل ما ہزار ہاتھ یار اگان میرے جیسے ہزاروں ستارے یہ جو میرا مرید احمد ہوا ہے مجدد الفسانی کے متعلق لکھا کہ میرے جیسے ہزاروں ستارے اس سورج کی روشنی میں گم یہ اتنا بڑا آدمی آیا ہے تو کیا ہوتا ہے جب ناقص کے ہاں لوگ جا کے پھنس جاتے ہیں نا تو ان جیسے کام میں لوگ ضائع ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں تو اس سے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اسی لیے وحدت الوجود اور وجود کی وحدت دونوں میں فرق کرتے ہیں وجود کی وحدت جو تھی نا یہ یہودیوں کے ہاں ایسا مقام تھا جس پہ آ کے وہ پھسل گئے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کے لیے تصاویر بنائی پھر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصاویر بنائی پھر وہ تصویروں کے ذریعے انہوں نے دنیا میں کام کیے جس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اب دنیا میں جتنا فتنہ اور فساد تصاویر کے ذریعے آیا ہوا ہے نا یہ ساری کی ساری بنیاد یہودی مذہب ہے کیونکہ ان کے مذہب میں تصویر بنانا بہت نیکی کا کام تھا ان سے پہلے دنیا میں ایک ہی قوم گزری تھی مشرقین مشرقین بت تراشی کیا کرتے تھے بت تراشی کے بعد پھر یہ آ گئے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فتح مکہ کے موقع پہ سارے بیت اللہ میں جتنی تصاویر تھی سب مٹا دی تھی سوائے حضرت مریم کی تصویر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مٹا حضرت مریم کی تصویر تھی جس میں اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں مٹایا باقی سب تصاویر کو مٹا دیا تھا تو اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھیے یہ جو تین قسم کی ہم نے بیان کی اللہ کی صفات حضرت کہتے ہیں عقل کا اس میں ہے کیا حصہ کہ عقل اتنی بلند ہو جائے کہ خدا کی صفات تک جا پہنچے یہ تو انبیاء علیہ السلام تھے جو تبلیغ کرتے رہے پھر فرماتے ہیں بعض بیٹھتے انبیاء بعض عصمت ملائکہ عقل کو کوئی شعور نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے میں جو حکمت تھی سب چیزوں کو بیان کر سکے فرشتے کیوں معصوم ہیں عقل کیا کہتی ہے حشر و نشر ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے عقل سے آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں از وجود بہشت و دوزخ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم ابھی بنی ہوئی ہے موجود ہے یہ نہیں ہے کہ جنت اور جہنم بنائی جائیں گی کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو اس آدمی کی شہادت ہوئی ایک سورہ یاسین میں یہ قصہ آتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ لوگوں کو بلاتا رہا خدا کی دین کی طرف تو قوم نے اسے شہید کر دیا اللہ نے فرمایا جو ہی وہ شہید ہوا قیل ادخل الجنہ ہم نے کہا تم ابھی جنت میں چلے تو اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً جنت میں بھیج دیا کہ اندر جنت بنی ہوئی ہے فرعون کے متعلق قرآن نے جہاں ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ہم صبح و شام جہنم کی بھٹی پہ چڑھا دیتے ہیں آگ پہ چڑھاتے ہیں اب صبح و شام اللہ کیا ہماری جیسی صبح و شام نہیں ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں بنے ہوئے ہیں پہلے سے تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اب عقل کے ذریعے تم ثابت کر لو کہاں بنے ہوئے ہیں کہاں وجود ہے ان کا کس جگہ پہ پائے جاتے ہیں عقل کو کچھ پتہ نہیں چلتا وہ تعزیب دائمی انہا اور اسی طرح عقل کی بنیاد پر یہ فیصلے کرنا کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہو رہا ہے وہ انسال انہا اور اس قسم کی چیزیں شریعت بان ناطقہ شریعت ہمیں بتاتی ہے عقل در ادراک شان قاصر عقل کو کوئی درد ہی نہیں ہے ان چیزوں کی عقل کو پتہ ہی نہیں وہ بے سماع عظیم بزرگواران اور ان انبیاء علیہ السلام کا پیغام اگر کسی نے نہیں سنا یہ در اثبات انہا ناقص و غیر مستقل تو پھر کیا ہوگا اس آدمی کی عقل ناقص رہ جائے گی اور وہ آدمی ایسا ہو جائے گا کہ صحیح عقیدہ نہیں رکھ سکے گا چنانچہ طور عقل برائے طور حکمت کمال کی بات تھی طور عقل برائے طور حکمت کہ آنچے بحث مدرک نشوت عقل ادراک عام بھی نمائد ہم چنی طور نبوت برائے طور عقل آنچے بعقل مدرک نشوت بتوصل نبوت بدر کی لیدر آئے کمال کی بات تھی فرماتے ہیں تم جو علم حاصل کرتے ہو دیکھو احساس سے علم جنم لیتا ہے کسی چیز کو چھوا اس پیدا ہوئی نا کہ یہ چیز گرم ہے سرد ہے اس نے میں علم دیا کہ یہ چیز سرد ہے یا گرم ہے ایک آدمی کو فالج ہو گیا ہے اس کے لیے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں انگارہ رکھ دیں دونوں چیزیں برابر ہیں اس لیے کہ حس نہیں حضرت فرماتے ہیں حس سے علم حاصل ہوتا ہے اور عقل پھر اس پہ فتویٰ لگاتی ہے کہ یہ چیز ہے ایک بچہ ہے بلی کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے اب وہ اس کی نظر اس تصویر کو محفوظ کر لیتی ہے ذہن میں جب دوسری مرتبہ بلی کو دیکھتا ہے تو فوری طور پر فلسفے والے لوگ یہ کہتے ہیں اور وائر کیا میڈیسن جو لوگ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں دماغ کی تشریح میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں بلی کی صورت محفوظ ہے اس بچے نے دوبارہ بلی کو دیکھا تو اس کے ذہن میں جستجو ہوئی کہ یہ کیا ہے اب آنکھ پیغام بھیجتی ہے دماغ کو دماغ فوراً وہ تصویر نکال لاتا ہے کہ یہ چیز تم نے پہلے بھی دیکھی تھی نا اچھا اس کا کیا نام تھا بچہ فوراً بتاتا ہے کہ یہ بلی ہے ایک سیکنڈ تو بڑی چیز ہے اس سے بھی کم عرصے میں یہ کام ہو جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں حس عقل دیتی ہے حس علم دیتی ہے احساس کے ذریعے فائیو سینسز کے ذریعے تمہیں علم حاصل ہوتا ہے عقل اس پہ فیصلہ کرتی ہے کیونکہ عقل ان سے بڑی ہے اور پھر فرماتے ہیں جہاں پر پہنچ کے سینسز رک جائیں اور انسان محسوس نہ کر سکے عقل موصل بیکار ہو جاتی ہے عقل فیصلہ کرتی ہے علم دیتی ہے اور پھر فرماتے ہیں جہاں پر عقل بیکار ہو جاتی ہے انبیاء علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں نبوت اور وہی انسانوں کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلاتی ہے کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے آگے چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں آگے کیا جو چیز انسان اپنے ادراک سے حاصل کر سکتا ہے حس سے اس کے بعد عقل کا مرتبہ ہے اور عقل کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے جن چیزوں کو عقل نہیں جانتی نبوت جانتی ہے یہ کمال ہے اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس ترتیب کو انہوں نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہر کے برائے طور عقل طریقے برائے اسباب معرفت اسباب زمین نمایا ہر وہ آدمی جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلتا وہ محض عقل سے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا فی الحقیقت منکر طور نبوت در حقیقت وہ آدمی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبوت کو مانتا ہی نہیں وہ مصادم بداحت پس وجود انبیاء چارہ نہ بھول سو لوگو انبیاء علیہ السلام کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تا بشکر منعیم جل سلطانوں کے عقل واجبات دلالت نمائند و تعظیم مولا نعم اس جل وعلا کے پہ علم و عمل تعلق دارد حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا ہے یہ بھی محتاج ہے اس بات کا کہ انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی مگر نہ صرف عقل کی بات ہوتی تو عقل تو یہ بھی نہیں بتاتی کہ کس کا شکر ادا کرنا ہے اور کس کا شکریہ ادا نہیں کرنا یہ تو سب کے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو نشوت شیان شکر اونی تعالی زیرہ کی قوت بشری در ادراکیان عاجز بلکہ بساط کے غیر تعظیم پورا سبحان و تعالی انگارد واز شکر باوجود بدر طریقے استفادہ تعظیم حضرت جل شانہ اذان حضرت تعالی و تقدس مقصور بر نبوت عقل کا یہ حال ہے کہ یہ کبھی ان چیزوں کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے جن کی تعظیم نہیں کرتی اور عقل کا یہ حال ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں سکھا سکتی کہ کس کی تعظیم ضروری ہے اور کس کی تعظیم غیر ضروری ہے تو مثال ایسی لیکن عقل کی کمالات ہیں نا اسی مثال سے فوراً بات سمجھ میں آئی تھی ایک مرتبہ سفر تھا تو ہم سنگاپور گئے شام کو وقت تھا وہاں کی عبادت گاہیں دیکھ رہے تھے تو ہندوؤں کے ایک مندر میں چلے گئے وہاں بہت سے یاتری تھے اور وہ انسانی مردوں کے اعضاء کی پرستش کر رہے تھے سجدے کر رہے تھے چوم رہے تھے جو بھی ان کے مراسم تھے تو جب ہم باہر نکلے تو ایک صاحب بظاہر پڑھے لکھے نظر آتے تھے تو ہم نے ایسی ان سے پوچھا کیا ہندو ہیں ان کا جی ہم نے کہا کہ یہ آپ عبادت کر رہے تھے اندر کہنے لگے جی میں نے کہا یہ کیسی عبادت ہے تو کہنے لگے اس پہ کیا اشکال ہے ہم نے کہا کیسی عجیب چیزوں کی عبادت ہے اور انہیں خدا ماننا تو آپ پڑھے لکھے تو ہوں گے کہنے لگے ہاں میں ڈاکٹر ہوں کہنے لگے عبادت کیسی تو کہنے لگے پوری دنیا کا نظام انہی چیزوں پہ تو چل رہا ہے ساری کائنات انہی چیزوں کے ساتھ ہے یہ خدا نہیں ہے تو پھر اور کون خدا معاذ اللہ یہ عقل کی کار فرمائیاں ہیں کہ اس سے کہا پوری دنیا کا نظام انہی چیزوں کے مدون منت ہے تو اس سے ان کی عبادت میں کیا یہ عقل ہے مجدد رحمت اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عقل اتنی نالائق ہے کہ یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ کس چیز کی تعظیم کرنی ہے اور کس کی تعظیم نہیں کرنی جب تک کہ نبوت عقل کی رہنمائی نہ کرے انہیں تو اتنا نہیں پتا چلتا پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو تبلیغ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم و الہام کے اولیاء راز مقتبس انوار نبوت و از برکات و فیوز مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بات پوری کر دو شام میں ابھی تک ایک فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس وقت جب ہم گئے تو کئی علماء سے پوچھا کہ شام میں یہ فرقہ تھا اور یہ ابھی بھی ہیں یعنی انہوں نے کہا بالکل ہیں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ اور وہ عورتوں کے آزاد کی پرستش کرتے ہیں اور ہیں مسلمان یہ عقل ہی ہے ساری ہندوؤں کے ہاں یہ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ وہ پرستش کرتے ہیں خدا مانتے ہیں آپ شام جائیں گے تو وہاں کے علماء سے پوچھئے کہ اب تک یہ گمراہیاں پائی جاتی ہیں یہ عقل ہی کے کمال ہے تو مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلو اور پھر جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں اولیاء اللہ انہیں الہام ہوتا ہے وہ الہام جو ان کا ہے از انوار نبوت از نبوت کے نور سے جو الہام آتا ہے اور نبوت کے نور سے جو برکتیں آتی ہیں در حقیقت وہ نبوت ہی کا حصہ اس سے آگے آتی ہے ایک بڑی دلچسپ بات پر خرچ کریں گے وہ عقل ترین عمل اگر کفایت نہیں کر اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر صرف عقل کافی ہوتی فلاسفہ یونان یہ جو یونانی فلسفی تھے جن کی قومیں اور امتیں پیروی کرتی تھی درتی میں ضلالت نمی ماندن یہ کبھی بھی گمراہی میں نہ جاتے حق را سبحان و تعالی از ہما بیش بھی شناختن وحال آن کے جاہل ترین مردم زردات صفات واجبی جلد سلطانو اور ان کا حال یہ ہے یونان کے فلسفیوں کا کہ جو قوموں کی رہنمائی کرتے رہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے متعلق انہیں ذرا علم نہیں تھا جاہل سے جاہل آدمی سے بھی گھٹیا ہو گئے خدا کو نہیں پہچانا کوئی وقت تھا جب لیڈرشپ کے لیے علم ضروری ہوتا وہ چاہے کافر تھے چاہے مسلمان تھے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا کوئی اس کی حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا یہ مسلمانوں کے ہاں کہ جو مغل تھے ان سے پہلے خلجی تھے تغلق تھے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے تغلق کا یہ حال تھا کہ ہدایہ کی چاروں جلدیں ان سے حفظ تھی زبانی یاد سے پوری ہدایہ اور وہ صبح کی نماز پڑھاتا تھا خود اور بیٹھتا تھا اور پھر فلاسفہ پہ بحث کرنی شروع کرتا تھا کہ فلسفیوں نے کیا لکھے جو علوم اس زمانے کے تھے یہ سارے لوگ پڑھے لکھے تھے یہ شاہ جہان اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اس نے اپنے دو سفیر بھیجے ایران قصہ مختصر یہ کہ جب وہ ایران پہنچے تو ایران کا جو وزیر اعظم تھا اس سے ملے چھ مہینے وہ مصروف تھا نہیں مل سکا تو جس دن ایران کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو شاہ جہان کے بھیجے ہوئے دونوں سفیروں نے شامت جو ان کی آئی ان میں ایک مشرف تھا ایک دوسرا تھا تو وہ مشرف کا نام ہی ایسا تھا ماشاء اللہ تو اس نے کہا کہ تمہیں کس چیز سے شرف حاصل ہے کیا اثر تم میں خصوصیت ہے اس نے کہا جی فلسفے میں میں مائی اس نے کہا اچھا فلسفہ تمہیں بہت اچھا آتا ہوگا شاہ جہان نے سفیر بھیجا ہندوستان میں بھی فلسفہ پڑھتے تھے ہاں بالکل پڑھتے ہیں اس نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی تین چیزیں تھیں جس پہ غزالی نے بولی سینا کو کافر کہا ہنس کے آپ کہاں بتاتے پڑھے لکھے ہوتے تو بتاتے نا وہ سمجھتے کہ جو فلسفہ ہم نے پڑھائے جان والوں کو کہاں آتا ہوگا شام کو جب سفارتخانے میں واپس گئے تو سفارتخانہ اس زمانے میں ایماندار ہوا کرتے تھے صحیح رپورٹ بادشاہ کو لکھ کے بھیجتے تھے انہوں نے لکھ دیا کہ حضور جو دو سفیر آپ نے بھیجے تھے یہاں آپ کی شکست کھا گئے اور آج وزیر اعظم نے ان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ تین مسائل کون سے تھے تو اس کا جواب نہیں دیتے تو شاہ جہان بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی شاہ جہان نے کہا کہ غزالی اور بولی سینا جو ان کا اختلاف تھا بہت ناراض ہوئے اور اپنے وزیر اعظم سعد اللہ کو بلایا کہا سعد اللہ میری طرف سے خط لکھو وزیر اعظم کو اور میں کہو کہ میں انہیں لکھوا دیتا ہوں کہ اس کا موقف کیا تھا بولی سینا کا امام غزالی نے کیا لکھا ہے اور ان دونوں میں صحیح کون ہے میں فیصلہ کر کے بھیج دیتا ہوں تو وزیر اعظم نے کہا کہ حضور آپ کہتے تو ٹھیک ہیں لیکن ایران کا بادشاہ یہ کہتا تو آپ کے ہم مقابل تھے آپ لکھ کے بھیجتے یہ چیز تو ہمارے ملک میں جو عام علماء ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے کہا اچھا پھر کس کو لکھتے ہیں ایسے کرتے ہیں سیالکوٹ میں لکھتے ہیں تھا تو سیالکوٹ میں ملا عبد الحکیم جو ہیں اس کا جواب لکھ دیں گے تو شاہ جہان نے کہا اچھا چلو میں چونکہ ان کے مرتبے کا نہیں ہوں وزیر اعظم کا اور شاہ جہان بادشاہ کا تو ہمارا مرتبہ نہیں ملتا اس لیے نہیں لکھتا چھوڑ دیا مگر نہ یہ شاہ جہان ذرا سوچو بولی سینا اور غزالی کو اتنا پڑا ہوا تھا کہ خود فیصلہ لکھنے کے لیے تیار تھا ایک جمعے کو خط پہنچا سیالکوٹ ملا عبد الحکیم نے اگلے جمعے تک وہ پورا لکھ دیا اس کا جواب لکھ کے بھیجا وہ جواب ہمارے یہاں نہیں تھا ہم نے اسے رامپور کی لائبریری انڈیا سے منگوایا اسے پڑھا وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں تو کوئی ذوق تھا نہیں رامپور میں وہ محفوظ تھا رامپور کی لائبریری مسلمانوں کی عظمت کا نشان اب بھی رامپور میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو پورے عالم اسلام میں نہیں پائی جاتی کلکتہ میں ایسی کتابیں ہیں جو پورے عالم اسلام میں نہیں ہیں انڈیا آفس لائبریری لندن میں برٹش میوزیم میں ایسی ایسی نایاب کتابیں ہیں ان کے تو کہنے ہی کیا لیکن کوئی مسلمانوں کو پڑھنے سے لگن ہو کوئی پڑھے تو تب نہ انہیں پڑھنے سے کیا غرض ہے یہ تو ماشاءاللہ شہزادے ہیں انسپیکٹر ہیں انسپیکشن کے لیے آئے دنیا دیکھی والی خدا کو جا کے رپورٹ دے دی کہ تیری دنیا میں کیا ہو رہا ہے باقی پڑھنا لکھنا کچھ نہیں تو شاہ جہان بادشاہ اس درجے کے یہ ہمایوں اتنا صاحب علم تھا اسے شوق کیا تھا زندگی بھر یہ شوق رہا کہ سورج مریض سے کتنا دور ہے زول سیارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ جس دن بیچارہ گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور جس حادثے میں مر گیا اپنے ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ آج مغرب کی نماز کے بعد زہرہ بن ستارہ آسمان پہ نظر آئے گا اس کی حرکتوں کو نوٹ کرنا ہے کہ وہ کیسے چلتا ہے اور پھر اس نے اپنے شوق کی وجہ سے ایک پیمانہ ایجاد کیا اور وہ پیمانہ ایسا تھا کہ وینس کا زہرہ ستارے کا اور چاند کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے ناپ لیتا سورج کا اور چاند کا کتنا فاصلہ ہے ہمارا اور چاند کا زمین کا کتنا فاصلہ ہے اس نے ایسا ایکوریٹ چیز تیار کی کہ انگریز جب آئے اور پھر واپس لے گئے تو انگریزوں نے کہا یہ تمہارے بادشاہ اتنی ایکوریسی میں حساب نکالتے کہتے تھے بڑا بڑا لکھا آدمی تھا یہ ہمایوں بابر بادشاہ کو دیکھ لو اپنی بیٹی کے لیے قرآن کی تفسیر لکھتی شرافی بھی تھا تفسیر بھی لکھتا یہ سب چیزیں تھیں اس لیے کہ علم اتنے عروج کا علم بھی ان کا اتنا زیادہ تھا ان کے سامنے کون تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے والد کا واقعہ لکھا ہے کہ میرے والد ملنے گئے اپنے ایک دوست سے تو وہ بچوں نے بیٹھک میں بٹھا دیا تو والد نے ایسی اٹھا کر ایک چیز پڑھنا شروع کر دی تو اس پہ ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا حج کا تو والد نے اس کے حاشیے پہ لکھ دیا کہ حج کا یہ مسئلہ درست نہیں پھر چلے گئے شام کو وہ علامہ صاحب آئے انہوں نے جلدی جلدی کاغذ اٹھائے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ رات کو سونے سے پہلے وہ جو خطاب عالمگیری کا ٹارگٹ تھا اسے روز سنا کرتے تھے کہ آج تم نے کام کیا کیا مولوی حضرات نے جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اس مسئلے پر پہنچے تو انہوں نے کہا مسئلہ یوں ہے پھر حاشیہ دے گا تو جلدی میں تھے سمجھ نہیں پائی حاشیہ کس نے لکھا ہے ان کے لیے اصل مسئلہ یوں ہے تو اورنگزیب کو بڑا غصہ کئی چیز یہ کیا تماشا ہے تو بڑے معذور ہوئے شرمندہ ہوئے اور واپس آئے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد سے شکایت کی کہ آپ نے یہ میری اس کاغذ پہ کیوں لکھ دیا اورنگزیب اتنا بڑا لکھا آدمی تھا یہ سب چیزیں ان لوگوں میں تھی اس لیے کہ مسلمان تعلیم کے بغیر کبھی رہے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا اللہ نے 600 سال تک انسانوں سے بات نہیں کی لوگ مر گئے تڑپ تڑپ کے اور لوگ صحرا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے خدا نے بات نہیں وہی آئی آخری مرتبہ سے عیسیٰ علیہ السلام پہ اور اندازہ کرو 610 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی آئی ہے یہ درمیان میں 610 سال کے جو فاصلہ تھا لوگ اتنے تنگ آگئے تھے کہ عربوں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد زید رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں الٹے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے تھے ہم تو سیدھے ہاتھ رکھتے ہیں الٹے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے خدایا تیرے تک پہنچنے کے لیے اگر آگ کے سمندر میں تیرنا پڑے تو میں تیار ہوں کہاں جاؤں دور دور تک کوئی ہدایت نہیں رہی تھی دنیا میں چھ صدیاں گزری چھ صدیوں کے بعد اللہ نے پہلی مرتبہ اپنی مخلوق سے کلام فرمایا اور پہلا لفظ اللہ نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو خدا نے یہ نہیں کہا کہ اپنے اکانومی کو درست رکھنا خدا نے پہلا لفظ یہ کہا کہ اقرا پڑھی اس لیے کہ امت کو علم کے ساتھ اللہ نے جوڑنا 600 برس کے بعد 625 سال کے بعد پہلا لفظ یہ آیا کہ اقرا پڑھیے اور ساری پانچ آئے آتے ہیں پانچوں کے پانچوں علم پہ مشتمل علامہ بالقلم جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے تو وہاں رامپور سے جو نسخہ منگوایا اس میں انہوں نے لکھا تھا تو اس کی بات یہ تھی کہ یہ سارے لوگ پڑھے لکھے تھے نا اب اس لیے یہ جو فلاسفہ تھے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امتوں کی رہنمائی کرنے والے یہ بالکل جاہل رہے اور جو ان کے پیچھے چلے ان کو بھی جہالت ہی ملی حقرہ سبحانو بیکار و معطل دانستان انہوں نے امتوں کو یہ فلسفہ دیا کہ اللہ بیکار ہے خدا کوئی کام نہیں کرتا غیر از یک چیز بس ایک ہی چیز ہے وہ اکل فعال جس کی پہلے تشریح ہو چکی وان ہم با ایجاب نہ بے اختیار ہوتا اعلی مسلمہ ساختا اکل فعال از نزد خود تراشیدہ انہوں نے اکل فعال اپنے نزدیک خود تراشی ہے اکل فعال کا کیا چیز ہے ذرا مختصر بات کر لیتے ہیں جب سے پہلے تفصیل گزر چکی ان فلسفیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کی اس عقل نے 9 اور بچے جنم دیے 9 عقلیں ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ کا عرش آ گیا یہ چیز آ گئی یہ چیز آ گئی اب وہ سب سے پہلی عقل جو خدا نے پیدا کی تھی کائنات کو وہ چلا رہی ہے اور اللہ معطل ہے بیکار بیٹھا ہے خدا کو کوئی اختیار باقی نہیں رہا معطل حضرت فرماتے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے یہ خود چیزیں ایجاد کی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ایک اور مقام دیکھیے کیا تھا اچھا تھوڑی سی دیر فرماتے ہیں قبرت کلمتن تخرج من افواہی بڑائی برا جملہ ہے جو ان فلسفیوں کے منہ سے نکلتا ہے ہی یقولون الا کذبا سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بکتے کفار دار الحرب ووجود بت پرستیا جماع آسن حالت کافر ہندوستان میں جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں نا وہ ان فلسفیوں سے زیادہ اچھی ہیں کہ بحضرت حق سبحانہ جل وعلا در سنگین سے جاتا رہا جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے ہندوؤں کو تو اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں خدا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں وہ بت ہار اور وسیلہ شفاعت پیش تعالی سازن اور اللہ تعالی کے ہاں ان بتوں کو شفاعت کا ذریعہ بناتے ہیں کہ خدا اس بت کے ذریعے ان کی سن یہ ہندو جو ہے نا یہ سارے ایک جیسے نہیں اسی لیے کافر سارے ایک جیسے نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنمی یہ دو باتیں بہت اہم ہیں مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے اسے بار بار لکھتا ہے اور یہ جو اشعری ہیں فقہا وہ تو بالکل ہی اس بات کے قائل ہیں ماتریدی کچھ اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن ماتریدیہ کا مسلک اور ہے اب یہ بات کریں تو خط رہ جائے گا چلو خط آگے سے باقی سے پھر آئندہ سے ہندو سارے یکساں نہیں ہیں بہت سے ہندو ایسے ہیں جو بت سے کچھ نہیں مانگتے نیپال کا سفر ہم نے کیا تو ہم نے دیکھا ایک مندر میں نماز پڑھ رہے تھے ہندو ہم نے ان سے پوچھا یہ نماز کیسی ہے تو ان کا اسی جیسے تم پڑھتے ہو تو ہمیں حیرت ہوئی تو ہم نے کہا یہ بت جو سامنے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ تو توجہ کا مرکز ہے کہ توجہ منتشر نہ ہو ایک علامت ہے باقی اصل عبادت اللہ ہی کی ہے ہم نے کہا انہیں کیوں پوچھتے ہو کہنے کی اس لیے کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان یہ واسطہ ہیں وسیلہ ہیں باقی ان پتھروں میں کیا رکھا ہے یہ تو ہم اپنی توجہ ایک جگہ مرکوز کرتے ہیں اس لیے حضرت نظام اظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ہندوؤں کو اہل کتاب میں سے گنا اب اتنا وقت بھی نہیں ہے اور عمر کا بھی ایسے ہی حساب آ گیا پتہ نہیں کب دنیا سے جانا ہو لیکن اب مسلمان بچوں میں کوئی آدمی اس پہ تحقیق کرے کہ ان مغلوں کے ہاں ہندووں کا درجہ اہل کتاب کا سایہ نہیں اگر مغل اہل کتاب مانتے تھے نا ہندووں کو اہل کتاب مانتے تھے تو ان مغلوں کی ساری شادیاں ٹھیک ہیں کیونکہ اہل کتاب سے تو اللہ نے اجازت دی ہے نا شادی کی قرآن میں تو یہ جتنے بھی ہندو ہیں حضرت مرزا حضرت جانے جانا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب ہے اگرچہ باقی لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو ہندو سارے برابر نہیں اسی طرح یہ کہنا کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا یہ بھی ٹھیک نہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سخت اس مطلب پہ تنقید کیا اور لکھا ہے کہ یا لیتا شہری کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جن کافروں کو انبیاء علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ مر گیا ہے لڑکا یا لڑکی تم کیسے کہتے ہو کہ وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے ایک 18 سال کا لڑکا ہے 16 سال کا ہے بالغ ہوا اگلے دن مر گیا دنیا میں ہزاروں کیسز ایسے ہوتے ہیں اس کی اپنی زبان میں شریعت کا پیغام اس تک نہیں پہنچا ہم ہیں کہ ضرور اس کو کہیں گے یہ جہنم میں گیا اور بس ہمیشہ کے لیے گیا کیوں گئی اس تک پیغام نہیں پہنچا انبیاء علیہ السلام کا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نہیں یہ اشعری جتنے یہ اشاعرہ جتنے علم کلام میں یہ سب کے سب کا مسئلہ یہی ہے وہ کہتے ہیں ایسے کافر پر کوئی عذاب نہیں ہے جہنم میں نہیں جائے گا اچھا کیا ہوگا اس کا اس پہ ہے اختلاف کچھ کہتے ہیں کہ جس طرح جانور بھٹی میں ملا دیے جائیں گے یہ بھی ملا دیے جائیں گے کچھ کہتے ہیں یہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کچھ کہتے ہیں کہ وہ آراف میں رہیں گے جنت اور جہنم کے درمیان کچھ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کا حشر جو ہے وہ لگا رہا انہیں جنت میں بھیج دے گا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچے کچھ بھی ہو سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے لگا رہا حقوق العباد کا حساب لے گا لیکن حقوق اللہ کا کوئی حساب نہیں ایمان کی کوئی پوچھ نہیں اور نہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نہیں 20 جگہ اس پہ لکھا ہے ہم نے اس سے ایک مرتبہ 2-3 گھنٹے کی پوری ریکارڈنگ کروا دی تھی وہ کہیں مل جائے گی یہ ان کا مسلک ہے اس لیے جب پڑھے نہیں نہ ہوتے علم کلام کو خاص طور پہ عقیدے کو تو یہ ہر کافر کو کہتے ہیں جہنم میں تم بھی جہنمی تم بھی وہ کہتے ہیں یار میرا کیا قصور ہے جہنم میں جانے کا میرے ساتھ خدا کا یہی مسلک شاہ ولی اللہ کا ہے یہی مسلک شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یہی مسلک ہمارے حضرات نے حضرت شیخ الہند اللہ برکاتہ کا تھا یہی مسلک حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کا یہ سب کا مسلک جو تھا بڑے علمی دلائل سے ہے اور اس کے برعکس ماتریدی ہیں ماتریدی کہتے ہیں کہ بس اتنا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مالک ہے اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا یہ کائنات ایسے ہی نہیں چل رہی یہ زندگی ایسے ہی نہیں چل رہی ماتریدی کہتے ہیں اگر اتنا بھی ہے تو اس سے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا ماتریدیوں کا مسئلہ کیا ہے ماتریدی دوسری طرف جس چیز کے قائل ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی پر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے موت کے بعد اس کی روح وہی صورت اختیار کر لیتی ہے مثلا ایک آدمی پر مکاری کا غلبہ تھا دھوکہ دیتا رہا لوگوں کو تو ماتریدی علم کلام کے فقہا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی صورت بندر کی ہو جاتی ہے ایک آدمی پہ معاذ اللہ بے حیائی کا غلبہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی صورت مرنے کے فوراً بعد اس کی روح سور کی شکل اختیار کر لیتی ہے ایک آدمی پہ حرص اور لالچ کا غلبہ تھا مرنے کے بعد فوراً اس کی روح کتے کی صورت اختیار کر لیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو عذاب دینا ہو دنیا میں تو کبھی کبھی عالم ارواح سے انہی کتوں اور سوروں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور فلاں آدمی کو تنگ کرو جاؤ اور فلاں کے ساتھ یہ کرو اس لیے ماتریدی کو کہا پھر کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اپنی روح کو پاک کیا جائے غصے سے 3 چیزوں سے وہ کہتے ہیں کہ اپنی روح کو پاک کیا جائے عقل کا حد سے بڑھ جانا عقل جب حد سے بڑھ جائے تو لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے نا وہ کہتے ہیں عقل کو بیلنس رکھنا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں غصے سے روح کو پاک کیا جائے اگر غصہ غالب رہا اور مر گیا اس سال میں تو اس کی روح درندوں کی صورت اختیار کر لے پھر وہ کہتے ہیں تیسری چیز عقل غصہ اور جن وہ کہتے ہیں اس کے غلبے سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے تاکہ آخرت کا جہان اچھا ہو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرتے ہی اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے لے جاتے ہیں سدن کپڑے میں لپیٹ دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ جتنی احادیث ہیں ماتریدی علم کلام کے فقہا کہتے ہیں یہ اس کے لیے ہے جو انسان سے ایمان کی حالت میں مرتا ہے اب آخری بات پہ بھی سنو ہمارا خیال ہے بھائی یہ ضروری نہیں صحیح ہے कोई अरज नहीं, अगर ये गलत है तो बिल्कुल गलत है, कोई अरज नहीं है। हमारा ख्याल है कि हिंदुस्तान में अंबिया अलैहिस्सलाम किसी जमाने में आए थे, इतनी बात खैर तारीख से भी साबित कि अंबिया अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए थे। हमारा ख्याल है कि जो कुछ मातरीदी फुकहाने का अंबिया अलैहिस्सलाम ने यह समझाया होगा, वक्त के साथ साथ हिंदू मजहब जो तब्दील हुआ ना, तो उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की इसी बात और तालीम को इस रंग में डाल लिया कि मरने के बाद इंसान को फिर वो अगर तनासुब होता है, रूह इस जानवर की शक्ल इख्तियार करती है, फिर इसकी शक्ल इख्तियार करती है ना, हिंदुओं का फलसफा क्या उससे कहते हैं आवागम, आवागम वो कहते हैं निजात नहीं होती, फिर मरने के बाद इस तरह फिर सात जन्म हो गए फिर निजात होगी। इसकी असल अगर देखनी हो, शायद शायद इसकी असल इसमें मिल जाएगी कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किसी जमाने में हिंदुस्तान में ये तालीम दी होगी, हिंदुओं के यहाँ जहाँ और चीजें बदल गई है, ये चीज भी बदल गई, ये मातरीदी फुकहा समझते। इसीलिए मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह बार बार कहते हैं कि एक मसला ऐसा है जिसमें से मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह मातरीदियों के मसलक से हट के अशरियों में चले गए हैं, और उन्होंने इस पे अच्छा खासा कहा है कि काश मुझे पता चलता कि मातरीदियों को कितने कहा है क्या काफिर को अजाब होगा। अशायरा ये कहते हैं, फिर उसके बाद हजरत ने दलाइल दिए। यहाँ पर ये दूसरी इबारत है ना, इसको हजरत ने कहा है ना कि ये अफलातून और फलसफी जो 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 यूनान के थे उनसे तो ये हिंदू अच्छे हैं कि ये बुतों को अल्लाह के सामने शिफात के लिए पेश करते हैं, और फलसफियों को देखो वो महज अपने पास से गाड़ लिया कि एक अकले पहाल अल्लाह ने पैदा की, उसके बाद नौ अकले और पैदा हो गए और अकले पहाल दुनिया को चला रही है, खुदा बेकार है। इससे तो हिंदू अच्छे जब तंगी और तकलीफ में महज ये तंगी और तकलीफ में अल्लाह ताला को तो पुकारते हैं।